تمہارے زبان سے جو چیزیں ادا ہونی چاہیے وہ مضمون بھی احسن ہو, بیان بھی احسن ہو. کبھی کبھی باتیں تو اچھی ہوتی ہیں, کہنے کا انداز بڑا کڑوا ہوتا ہے, بڑا بھونڈا انداز ہوتا ہے, تکلیف دے. بات اچھی کہہ رہے ہیں, بات اچھی کہہ رہے ہیں, کسی سے آپ کہہ رہے ہیں, اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, بھائی نماز پڑھیے, اچھی بات ہے نا, بہترین بات ہے نماز کی دعوت دینا. مگر کس طرح سے کہہ رہے, ارے بڑے میاں آپ تو قبر میں پیر لٹکا چکے ہو, شرم نہیں آتی ابھی تک تم؟ بات تو اچھی ہے, طریقہ اچھا نہیں ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ, پروردگار کی طرف بلانا تو ہے, دعوت تو دینا ہے, لیکن حکمت کا تو استعمال کرو اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ. موعظہ کہنا آسان ہے, موعظہ حسنہ مشکل ہے. واسطہ کر دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے نا, موعظہ کافی نہیں ہے, موعظہ یہ حسنہ. یقول التی یا احسن, بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہے سماج میں اسی جو زبان کی وجہ سے, دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, دشمنیوں میں شدت آ جاتی ہے, خوریزی کا سبب یہ زبان بن جاتی ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں درمیان میں کہ بھائی تو دوست ہے, دوستوں سے کیا تکلف, دوستوں سے تکلف تو نہیں ہے, مگر حسن اخلاق کیا دشمنوں کے لیے ہے, دوستوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو دوست ہیں جیسا ان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو نہایت بھونڈے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. کبھی لوگ دوستی کی خاطر اخلاق کی رعایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی دوستی کی خاطر الفاظ کے انتخاب میں توجہ نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو دوستی میں کچھ باتیں کہہ دی مگر وہ جملہ لگ گیا دوست کو, اور وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی. نہیں, قول احسن دوستوں کے لیے بھی قول احسن, دشمنوں کے لیے بھی قول احسن. تو کبھی کبھی ہم دوستی میں حد سے تجاوز کر کے وہ جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں جو اختلاف لڑائی جھگڑے کی بنیاد بن جاتے ہیں. کبھی کبھی دشمنی میں ہم یہ جو ہے تلخ کلامی پر اتر آتے ہیں, بد کلامی میں اتر آتے ہیں, اور جو ہلکی پھلکی دشمنی تھی وہ بھاری دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہماری بد کلامی کا سبب دشمن کی بد کلامی ہوتی ہے. ہمیں دوستوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرنا ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرنا ہے, ان کی بد کلامی کے جواب میں بھی ہمیں بد کلامی نہیں کرنا ہے. صفین کا موقع ہے, جنگ صفین ہو رہی ہے. ایک دفعہ مولا نے دیکھا کہ مولا کی فوج والے معاویہ والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. کون ہے, دوست ہے دشمن؟ کھلا ہوا دشمن ہے معاویہ, ہے نا. مولا نے کہا یہ کیا, تم گالی کیوں دے رہے ہو؟ کہا مولا ابتدا انہوں نے کی ہے, پہلے انہوں نے گالی دینا شروع کیا, ہم تو اینٹ کے جواب پتھر سے دے رہے ہیں اور کچھ تھوڑی کر رہے ہیں. گالی کا آغاز انہوں نے کیا, ہم تو جواب دے رہے ہیں. مولا نے فرمایا ایاکم ان تکونوا سبابین, خبردار تمہارا شمار گالی دینے والوں میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنا کلچر پیش کر رہے ہیں, تم اپنی تہذیب پیش کرو. وہ اپنا کلچر پیش کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ان سے اس کے علاوہ تو آپ کو بھی کیا ہے کہ تم کیوں اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہو. قل لعبادی یقول الذی ہی احسن, جو بندہ خدا بن جائے گا, بندگی کا اثر کلرس کے, یہ بندگی کا فائدہ کیا ہے, شیطان کے تسلط سے آزاد. جب شیطان کے تسلط سے آزادی ہو جائے گی تو انسان کی زبان بھی سدھر جائے گی. اب اس کی زبان سے غیبت کبھی نہیں سنی جائے گی, اس کی زبان سے تہمت نہیں سنی جائے گی, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. گفتگو کرے گا تو شیریں گفتگو کرے گا. اخلاق کی بھی رعایت ہے, بیان کی بھی رعایت ہے, اور جو مضمون پیش کرنا ہے وہ مضمون بھی احسن مضمون ہوگا, ان باتوں کو پیش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم, یہ شیطان ہے, یہ تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے. لہذا وہ زبان استعمال نہ کرو جس سے تفرقہ پیدا ہو, جس سے اختلاف بڑھے, جس سے جھگڑوں میں اضافہ ہو جائے. تو خدا وند عالم نے بحرانوں سے بچنے کے لیے, مشکلات سے نجات پڑھنے کے لیے جو نسخے کیمیا ہمارے لیے پیش کیا ہے, اس میں پہلی چیز عبادت خالق اور دوسری چیز جو اس کا لازمہ ہے خدمت مخلوق. الگ نہیں کر سکتے اس کو, اس کو اگر الگ کر دیا تو وہ اسلام نہیں ہوگا, وہ کچھ اور چیز ہوگی. دیکھیے اسلامی پیغامات کو, اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے مختلف یہ جو ذرائع ہیں, ایک تو قرآن ہے ہی اپنی جگہ پر, معصوم علیہ السلام کے ارشادات ہیں, معصوم علیہ السلام کے ارشادات کبھی ان کی تعلیمات یہ جو ہے تقریر کی شکل میں ہے, کبھی تحریر کی شکل میں, کبھی حدیثوں کی شکل میں ہے مختلف یہ جو ہے جملے, اور ایک بڑا حصہ ان کی تعلیمات کا دعاؤں کی شکل, ایک بڑا حصہ ہے جس سے ہم غافل ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں دعا کا تصور اور ہے, اہل بیت کے ہاں دعا کا تصور اور ہے. اہل بیت نے بہت سارے پیغامات ہمیں دعا کے ذریعے دیے ہیں, خصوصاً چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام. اسلام کو سمجھنے کے لیے, معرفت اسلامی سے آشنا ہونے کے لیے, تعلیمات اسلامی سے آگاہ ہونے کا ایک بڑا خزانہ ہے دعا, بڑا خزانہ ہے دعا. البتہ دعا کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ دعا جانشین عمل نہیں ہے. ہم جب خدا سے کہتے ہیں خدایا ہمیں یہ دے دے, یعنی ہمیں اسے حاصل کرنے کی خود کوشش کرنا ہے. ہم جب خدا سے کہتے ہیں خدایا ہمیں صحت دے دے, کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گے اور خدا سے دعا کریں گے. خدایا علم دے دے, کالج نہیں جائیں گے. خدایا امتحان میں پاس کر دے, محنت نہیں کریں گے. خدایا روزی دے دے, دولت دے دے, کاروبار نہیں کریں گے. کاروبار کریں گے اور دعا کریں گے, محنت کریں گے اور دعا کریں گے, علاج کریں گے اور دعا کریں گے. پالنے والے جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, برکت اور اثر پیدا کرنا وہ تیرا کام ہے. مفہوم دعا یہ ہے, یہ مفہوم ذہن میں رہے. اب اس کے بعد ائمہ کی دعاؤں کو دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک دعا ہے جو آپ سب لوگ کو شاید انشاءاللہ شاید کہ یقیناً سب کو یہ جو زبانی یاد ہوگی, کیونکہ ماہ رمضان کی دعا ہے, وہ بھی افطار کے موقع کی. کوئی گھر نہیں پڑھتا ہے, آپ سب لوگ الہی آمین کہتے ہیں, نہیں معلوم اس کو غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مشکل یہ ہے کبھی کبھی وہ کہتے رہے کہ وہ چراغ تلے اندھیرا, پڑھی تو خوب جاتی ہے, سمجھی کتنی جاتی ہے وہ نہیں پتا. ماہ رمضان میں افطار کے موقع پر اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, عبادت خالق بھی اور ساتھ میں خدمت مخلوق, اور مخلوق میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, مومن ہو یا کافر, شرط ایمان نہیں ہے کہ فقط مومنوں کی خدمت کریں گے کافروں کے لیے. مومن بھوکا ہے تو کھلا دیں گے, کافر بھوکا ہے ایک لاکھ مار دیں گے اسے, اور مومن گر رہا ہے تو سنبھال لیں گے, کافر گر رہا ہے ایک لاکھ اسے اور مار دیں گے. یہ جو ہے طالبانی اسلام تو ہو سکتا ہے, یہ داعشی اسلام تو ہو سکتا ہے, یا امام خمینی کے لفظوں میں یہ امریکی اسلام تو ہو سکتا ہے, محمدی اسلام نہیں ہے. یہ محمدی اسلام اور ہے, امریکی اسلام اور ہے, محمدی اسلام اور ہے, صوفیانی اسلام اور ہے, محمدی اسلام اور ہے, اموی اسلام اور ہے. یہ اموی اسلام ہے جہاں بے گناہوں کے گلے کاٹے جاتے اور فخر کیا جاتا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیے اسی دعا میں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, خدایا جو زندہ بھی نہیں قبر میں جا چکے ہیں, جانے کیسے اعمال لے کر کے گئے ہیں, جانے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کس حال میں ہیں, خدایا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، خدایا یہ قبر میں دفن لوگوں کو بھی خوش کر دے. خوش کیسے ہوں گے؟ جب عذاب برطرف ہوگا تبھی تو ہوں گے. کیا مطلب؟ خدایا تو برطرف کر دے، بس ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. خدایا صحت دے دے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، نہیں یوں ہی صحت مانگ رہے ہیں. خدایا روزی دے دے، دکان پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، آفس جاتے کہ نہیں جاتے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، خدایا جو قبر میں ہیں انہیں خوش کر دے، سرور داخل کر دے، یعنی عذاب ہٹ جائے. عذاب کے ہٹنے کے طریقے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے گئے تم ان کی طرف سے پڑھ دو. کسی کا قرضہ لے کے چلے گئے، قرضہ ادا نہیں کیا ہے، وہاں پریشانی تو ہوگی نا، حساب تو دینا ہے. ارے وہ چلے گئے، ان کے ہاتھ تو کوتا ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے تم ادا کر دو. کچھ حقوق ان کے ذمے تھے جس کو ادا نہیں کیا تھا، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھ گئے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنِ کل فقیر، کل ہر فقیر. شرط ایمان بھی نہیں ہے، شرط ایمان بھی نہیں ہے. خدایا جتنے بھی محتاج اور نیاز مند ہیں ان کی محتاجی کو دور کر دے. خدایا دور کر دے، یعنی دور کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے. ان کے پاس اگر جاب نہیں ہے، ہم کہیں جاب دلا سکتے ہیں تو ہم انہیں جاب دلائیں گے. وہ اگر بیمار ہیں، ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، اس بنا پر وہ جاب نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ان کا علاج کرا کے انہیں قابل بنا دیں گے کہ وہ جاب کر سکیں اور ان کی غربت دور ہو جائے. رمضان ہے نا، روزہ رکھا ہے، اللہ کی عبادت کر چکے، افطار سے پہلے اسے پڑھ لو. اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع. خدایا جتنے بھوکے ہیں سب کا پیٹ بھر دے، فقط میرا نہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دولت صرف اپنے لیے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرے، دوسرے بھوکے رہے، بھوکوں بھوکوں سے مر جائیں. ہمارے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا واسطہ ہے؟ کارخانے کا مالک چاہتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا رہے، مزدور کس حالت میں، ہمیں کیا واسطہ ہے؟ آج ساری پریشانیاں اسی کی تو ہیں نا. ہر کوئی خود دولت مند بننا چاہتا ہے، دوسرا کس حال میں ہم اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ کلچر نہ ہوتا، اگر یہ تہذیب نہ ہوتی، اگر یہ رسم و رواج قائم نہ ہو گئے ہوتے کہ ہر انسان خود مالدار بننا چاہتا ہے، آج یہ خلیج میں جنگ ہوتی؟ آج جو خلیج کا عالم ہے، کاہے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ بہادر چاہتا ہے ساری دولت ہمارے پاس آ جائے، ساری دولت ہمارے پاس آ جائے. لیکن اگر ذرہ برابر بھی اسلامی تعلیمات سے آشنائی ہوتی، اللہم اغن کل فقیر، خدایا فقط میری نیاز مندی نہیں، سب کی. اپنے بارے میں تو ابھی دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، عجیب ہے، اپنے بارے میں تو دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، بعد میں، سب کے آخر میں ہے. عام طور سے کہتے ہیں کہ پہلے گھر پھر پڑوسی، یہاں الٹا معاملہ ہے، پہلے پڑوسی پھر گھر. کبھی کبھی کہتا ہے نا، جو چراغ مسجد میں، جو چراغ گھر میں، یہ جو ہے روا ہے وہ مسجد میں حرام ہے. جناب معصومہ صلوات اللہ علیہا رات بھر دعا کرتی رہی. امام حسن آئے مادر گرامی، آپ نے رات بھر دعا کی، سب دوسروں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ بی بی جواب دے، بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے دوسروں کے لیے. ابھی آپ دیکھیں گے اس دعا میں پہلے عام دعا ہے، حتیٰ یہ جو ہے مسلمانوں کی بھی قید نہیں ہے، مسلمانوں کی دعا بعد میں آئی ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے. اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، خدایا ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے. خدایا جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، انہیں کپڑا عطا کر دے. جنت سے اللہ کپڑا نہیں بھیجے گا، فراہم تو ہمیں کو کرنا ہے. خدایا ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان کے کپڑے کا انتظام کر سکے. اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، خدایا ہر مخلوق کا قرضہ ادا کر دے. اللہم فرج عن کل مکروہ، خدایا جتنے درد مند ہیں ان کی درد و دکھ اور تکلیفوں کو دور کر دے. اللہم رد کل غریب. جتنے پردیسی پردیس میں جا کے پھنس گئے ہیں, بیچارہ سعودی عرب میں کام کرنے گیا تھا پھنس گیا ہے وہاں جا کر کے, دبئی میں کام کرنے گیا تھا کفیل نے دھوکہ دے دیا ہے, مصیبتوں میں مبتلا ہے, پریشان ہے, خدایا ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس کر دے. اللہم فک کل اسیر. خدایا بہت سارے تیرے بندے ایسے جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, خدایا ان کی رہائی کا انتظام کر دے. اللہم اشف کل مریض. خدایا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. کل کل کی بات ہو رہی ہے, صرف یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے, اب تک بات سب کی ہو رہی ہے نا, مومن کافر سب کا, سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, سب انسان ہیں نا, سب بندے خدا ہیں. سرکش نہیں, بندگی سے خارج ہو گیا ہے, لیکن خدا اسے بھی تو ہوا دے رہا ہے, آکسیجن دے رہا ہے, پانی دے پانی دے رہا ہے, ہم تو اسی رحمان کے بندے ہیں نا. عباد الرحمان میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے, سب کی فکر, سب کا خیال, سب کے پیٹ بھرنے کا خیال, ہر پردیسی کو صحت و سلامتی کے ساتھ گھر تک پہنچانے کا خیال, ہر بے گناہ اسیر کو آزاد کرانے کا خیال, خیال ہی نہیں ان کے لیے کوشاں ہیں, جستجو ہے, کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے. یہاں تک تو دعا عام تھی, اب مسلمانوں کے لیے آئی. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اب آئیے, عام دعا کر چکے نا, اب خاص کی طرف آئے. خدایا مسلمانوں کے ہر خراب کام کی اصلاح کر دے. اب اس کے بعد اپنے بارے میں, اللہم سد فقرنا بغناک. خدایا تو بے نیاز ہے, تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ ہے, تو ہماری بھی غربت کو دور کر دے. پہلے دوسروں کے لیے مانگ لیا دعا, پہلے دوسروں کے لیے مانگا, یہ ہے اسلام کی تعلیم, دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم. جس دن یہ کلچر رائج ہو جائے گا, جس دن یہ ثقافت رائج ہو جائے گی, جس دن یہ فکر ہمارے دل و دماغ میں جگہ بنا لے گی, دنیا سے ساری برائیاں, سارے اختلافات, سارے جھگڑے, ساری لڑائیاں, سارے بحران کا خاتمہ ہو جائے گا. سارا جھگڑا اسی لیے ہے نا کہ ہم سب اپنے لیے چاہتے ہیں, لینے والے سب ہیں, دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جب سب دینے والے بن جائیں گے, سارا جھگڑا یہ ہے کہ ہم سروس لینا چاہتے ہیں, سروس دینا نہیں چاہتے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں. اسلام میں یہ فخر نہیں ہے کہ لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں, فخر کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں, ائمہ کبھی دوسروں سے خدمت لینا نہیں چاہتے تھے, ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسروں کی خدمت کریں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, حج کے لیے جب جاتے تھے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسے قافلے میں جائیں جہاں انہیں جاننے والا کوئی نہ ہو. کیوں, کیوں کوئی جاننے والا نہ ہو؟ کیونکہ اگر جاننے والے موجود ہیں تو امام سے خدمت تو لیں گے نہیں. سب تو امام ہی کہ بھائی ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں ان کی لوگ خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے. امام, امام ایسے قافلے میں جاتے تھے, اب وہاں امام پہنچے, امام کو جانتا نہیں ہے, اب کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, امام بیٹھے اس کا سر دبا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آج پیدل چلتے چلتے بہت پیر میں درد ہو رہا ہے, امام جا کے اس کا پیر دبا رہے ہیں, کسی کپڑا گندا پڑا اس پہ جا کے امام کپڑا دھل رہے ہیں اس کا, کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں. اچھا اگر کوئی ایک ایسا خدمت گزار مل جائے تو لوگ اس سے کام لیتے بھی ہیں. ایک مل گیا ہے, پھنس گیا ہے آج یہاں, آج کے دبان میں پھنس گیا ہے امام, کبھی ان کے پاس, کبھی ان کے پاس, کبھی ان کے پاس. اچانک قافلے میں ایک ایسا شخص آ گیا جو امام کو پہچانتا تھا, جیسے ہی امام نے دیکھا کہ امام فلاں کا پیر دبا رہے, سر پیٹنے لگا, ارے کمبختو معلوم ہے کیا کر رہے ہو, تمہارا کون پیر دبا رہا ہے؟ یہ علی ابن حسین ابن ابی طالب ہے. امام نے کہا, شکوا کیا, تم نے بہت برا کیا, بہت برا کیا, ہمیں تم نے خدمت سے محروم کر. خدمت لینا ہنر نہیں ہے. آج یہی ایک چیز, یہی ایک صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, کتنے گھروں پہ جھگڑے حل ہو جائیں گے, کتنے طلاق ٹل جائیں گے. آج اکثر گھروں میں مسئلہ تو یہی ہے نا, جہاں لڑائیاں جھگڑا, ابھی شادی ہوئی نہیں, طلاق کی نوبت آگے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ سب خدمت لینا چاہتے ہیں, کوئی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہے. سب کو اپنے حق کا خیال ہے، اپنے فرض کا خیال ہی نہیں ہے. حق کا تو خیال ہے کہ میرا حق پامال ہوا، تم نے کتنی فرض میں کوتاہی کی کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اگر حق لینے کے بجائے ادائیگی یہ فرض کا خیال آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. سب کے بعد اپنی باری آئی. اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا تعلیم ہے، زندگی کو پڑھ لیں گے تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ثواب تو ملے گا ہی. بہرحال صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی مشکلیں دور ہوں گی مگر اپنی مشکلوں سے پہلے دوسروں کی مشکلوں کا خیال ہے. یہ تعلیمات اگر رائج ہو جائیں، یہ تعلیمات. دوسری دعا ہے چوتھے امام امام ذرابی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، یہ جو ہے مکارم الاخلاق، بڑی اہم دعا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے. اخلاقی اقدار جس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اگر غیر قوموں کے سامنے ان دعاؤں کو پیش کر دیں، عاشق اسلام ہو جائے. بلا وجہ نہیں ہے کہ آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس لو عرف الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کے محاسن اور خوبیوں کا پتہ چل جائے تو ہمارے پیروکار بن جائیں گے. ہم لوگوں نے جفا کیا ہے کہ زمانے کو اہل بیت کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا. اے کاش ان کی تعلیمات کو بیان کیے ہوتے، لوگ جانتے. دعائے مکارم الاخلاق جو چوتھے امام کی دعا ہے اور عام طور سے شب قدر میں پڑھی بھی جاتی ہے، دعا کو تو فقط پڑھی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی ہے. میں نے 4 سال تک اس دعا کو ایک آدھ درس میں، آپ بھی شاید شامل رہے ہوں گے، یہ جو ہے نیو جرسی میں امریکہ میں 4 سال تک اس کی شرح بیان 100 تقریریں میں کر چکا ہوں، اس کی تشریح میں ابھی بھی آدھی دعا ہوئی ہے، پوری نہیں ہو پائی. ایک دن میں نیو جرسی میں اسی دعائے مکارم الاخلاق کے ایک حصے کی تشریح کر رہا تھا، ایک صاحب آ گئے جو عام طور سے آتے نہیں تھے، کسی صاحب کی طرف سے افطار تھا اور انہوں نے ان کو دعوت دی تھی، وہ آ گئے تھے. آئے اور بڑے غور سے انہوں نے سنا، دوسرے دن پھر آ گئے اور آنے کے بعد کہنے مرنا کر اجازت ہو تو جو کچھ آپ نے کل اردو میں کہا تھا میں ان نوجوانوں کے لیے جن کو انگریزی نہیں آتی اس کو انگلش میں بیان کر دوں. اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، گونگے کو کیا چاہیے زبان؟ ان بچوں کے لیے ہم بہرحال یہ جو ہے گونگے ہی ہیں نا، اس سے اچھی کیا بات ہے. انہوں نے تقریر پوری ہضم کر لی تھی. کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ ہضم کر لیتے ہیں، سنتے ہیں کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. انہوں نے پوری تقریر ہضم کر لی تھی اور واقعی بہت ہی اچھے لب و لہجے میں انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا. اس کے بعد کہنے لگے کل میں نے جو آپ کی تقریر سنی، جب میں اپنے آفس میں گیا اپنے پولیس کے اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا جو عیسائی تھے جو عام طور سے ہم پر حملے کیا کرتے تھے، اسلام کا یہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور ہمارا سر ہمیشہ جھکا رہتا تھا، آج جب میں گیا اپنے آفس میں سر اٹھا کے گیا. میں نے کہا سنو ہمارے امام کے اخلاقی اقدار کو سنو، اخلاقی ویلیوز کو سنو، جو کچھ آپ نے بیان کیا ان کو میں نے سنایا، وہ دنگ رہ گئے. یہ ہیں تمہارے اخلاقی ویلیوز، یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارے ائمہ کی تعلیمات، ہم نے تو کچھ اور سنا تھا. اسی دعائے مکارم الاخلاق ایک ٹکڑا سن لیجیے، ایک ٹکڑا سن لیجیے. دین کیا ہے؟ آیا یہ دین دہشت گردی کا دین ہے؟ یہ دین تشدد کا دین ہے؟ یہ دین خونریزی کا دین ہے؟ یا یہ دین محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، عطوفت کا دین ہے، خدمت خلق کا دین ہے؟ اعلیٰ اخلاقی جملے سنیں. مولا خدا کو خطاب کرتے فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ وصددنی لان اعارض من غشنی بالناس وأجريا من هجرني بالبر وأصيب من حرمني بالبغض وأكافيا من قطعني بالصلة وأخالف من ارتابني إلى حسن الذكر أشكر الحسن.
ثنا و اخضیا عن السیئات. اللہ کی بارگاہ میں امام ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے خدایا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر. اس کے بعد فرماتے خدایا ہمیں توفیق دے دے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, چھل فریب کیا ہے, میں اس کا بدلہ انہیں خیر خواہی کے ذریعے دے دوں. انہوں نے دھوکہ دیا ہے, انہوں نے فریب کیا ہے, انہوں نے چھل کپٹ کی ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں توفیق دے دے کہ بدلے میں ہم بھی دھوکہ نہ دے, بدلے میں ہم بھی فریب سے کام نہ لیں, بلکہ بدلے میں ہم ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں. جن لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے ہم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں. خدایا جن لوگوں نے وقت ضرورت ہماری مدد نہیں کی ہے ہم وقت ضرورت ان کی مدد کر سکیں. خدایا جن لوگوں نے ہم سے رشتہ توڑ دیا ہے تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں. خدایا جن لوگوں نے ہماری قیمت کی ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے رہیں. خدایا اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے ہمیں توفیق شکریہ ادا کرنے کی دے دے, اور اگر کسی نے برائی ہمارے ساتھ کی ہے ہمیں چشم پوشی اختیار کرنے کی توفیق دے دے. چشم پوشی کی توفیق دے دے. یہ اسلام کہاں اور وہ اسلام کہاں جو آج ہمارے سماج میں رائج ہے. کتنا تفاوت ہے اس اسلام میں اور اس اسلام میں. یہاں بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے, بے گناہ بچوں کا بم دھماکہ کر کے بے گناہوں کے خون سے مسجد کو رنگین کیا جا رہا ہے. ایک وہ اسلام ہے, ایک یہ اسلام ہے. بلا وجہ تو نہیں کہا تھا پیغمبر نے اتنی تاریخ ان فیکم مستقلین کتاب اللہ ہے بڑی طرح اہل بیت ما ان تمسک تم بہ مالم دل دو پاتی. اہل بیت کو دین سے جان بوجھ کے الگ کیا گیا نا. اگر اسلام اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھا ہوتا تو یہ کلچر ہوتا, یہ تہذیب آتی, اس کلچر نے جنم لیا ہوتا. اسلام نہ صرف یہ کہ کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا, اسلام تو یہ سکھاتا اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے, تم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہا ہے ظلم, اگر تم مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہو تمہارا خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے. اتنا کافی نہیں کہ تم ظلم نہیں کرتے, تمہاری ذمہ داری ہے ظلم کو روکنا بھی, البتہ بقدر امکان جتنا ہمارے بس میں ہے, جتنے کے اسلامی قوانین ہیں, جتنے کے اسلامی تعلیمات ہیں, سب میں بقدر امکان شامل ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, اللہ اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہے جتنا انسان کے بس میں ہے. جہاں سے بے بسی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے ڈیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. قرآن مجید واضح طور پر سرزنش کر رہا ہے, نکوہش کر رہا ہے, یہ جو ہے مذمت کر رہا ہے ان مسلمانوں کی جو اپنے کو جو ہے مسلمان تو کہتے ہیں مگر خاموشی سے ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں, ظلم کا تماشا کرتے رہتے ہیں, ان کے کان پہ جو بھی نہیں رہتی. قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو, کیا ہو گیا ہے تمہاری, تم کیسے مسلمان ہو, تمہارے کانوں تک فریاد مظلوم عورتوں مظلوم بچوں مظلوم مردوں کی فریاد تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے, خدا سے فریاد کر رہے کہ پالنے والے اس بستی سے ہمیں نجات دے دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں, تم ان کی نجات کے لیے اقدام نہیں کرتے ہو, تم ان کی نجات کے لیے جنگ نہیں کرتے ہو. اسلام میں جنگ ہے ظلم کرنے کے لیے جنگ نہیں ہے, ظلم کو روکنے کے لیے جنگ. مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیوں نہیں نکلتے ہو, کیوں نہیں ہتھیار اٹھاتے ہو, کاہے کے لیے, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے, کسی کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے, کسی کے قدرتی ذخائر کو چھیننے کے لیے, کسی کے تیل کے کنویں پہ قبضہ کرنے, نہیں, مظلوموں کی رہائی کے لیے, مظلوم
مظلوموں کی نجات کے لیے جو خدا سے فریاد کر رہے ہیں، خدایا اپنی طرف سے ہمارا ایک ولی مقرر کر دے، ایک مددگار اور ناصر بھیج دے۔ مسلمانوں سن رہے ہو فریاد کو، تمہارے کان پہ جو نہیں رہتے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، وہ تو فلسطین پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، فلسطین ہی جانے اسرائیل ہی جانے، ہم سے کیا مطلب، شام میں جو ہے وہ داعشی ظلم کر رہے ہیں، داعشی جانے اور شام والے جانے، عراق والے جانے اور داعشی جانے، ہم سے کیا مطلب۔ اگر یہ نظریہ ہمارا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اصلیا کے اسلام میں جنگ ہے مگر کاہے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظالم کی کلائی موڑنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے، ظلم کے روک تھام کے لیے چلے۔ خدمت انسان، اب تک خدمت انسان، انسان کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلانا، مصیبت فقط جسمانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، مصیبت جسمانی بھی ہے اور مصیبت روحانی بھی ہے۔ ایک انسان بھوکا ہے یہ جسمانی مصیبت ہے، بیمار ہے یہ جسمانی مصیبت ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے یہ جسمانی مصیبت ہے، جاب نہیں ہے یہ جسمانی مصیبت ہے، گناہ کے راستے پہ جا رہا ہے یہ روحانی مصیبت ہے، کفر کے راستے پہ جا رہا ہے یہ روحانی مصیبت ہے، نفاق کے راستے پہ جا رہا ہے یہ روحانی مصیبت ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بے گناہوں کو ستاتا ہے، یہ روحانی مصیبت ہے۔ اسے جسمانی جو ہے مصیبت سے آزادی دلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور روحانی مصیبت سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ فقط بھوکے کا پیٹ بھر دیں، اگر کسی کو ہم گمراہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش بھی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو کفر و شرک کے راستے پر چلتے دیکھتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، اور رسول کی بے چینی کا عالم یہ تھا، حتی دشمن کو دیکھتے تھے۔ ابو سفیان کون تھا، ابو جہل کون تھا، ابو لہب دشمن تھے نا، جو کوڑے پھینکتے تھے، جو پتھر مارتے تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے، دوست تو نہیں تھے۔ جب پیغمبر ان کو حالت کفر میں دیکھتے تھے، کوشش کرتے تھے یہ مسلمان ہو جائیں، کفر کے راستے کو چھوڑ دیں، جسمانی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ روحانی مصیبتوں سے ان کو جو ہے نجات مل جائے، جب نجات کے راستے پہ نہیں چلتے تھے، پیغمبر کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قریب تھا کہ پیغمبر کی روح پرواز کر جائے۔ قرآن کی لفظ ہے، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے، اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے۔ پیغمبر فقط غار حرا میں بیٹھ کے عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت کے موقع پر عبادت اور خدمت کے موقع پر، وہ بھی بلا کسی اجرت کے، بلا کسی مزدوری کے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتے، کچھ مزدوری صرف اور صرف تمہاری خاطر، تم سے محبت ہے اس لیے تمہارے پاس آتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ کفر، نفاق، شرک یہ سب سے بڑی یہ جو ہے مصیبت ہے جس میں ایک انسان گرفتار ہو سکتا ہے۔ صرف انسانوں ہی سے محبت نہیں، حتیٰ جانوروں تک سے محبت۔ آج انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی، حقوق حیوانات کے بھی نعرے لگتے ہیں نا، پتا فیشن میں لگتے ہیں نعرے، عملی میدان میں جن کی نگاہوں میں انسان کی قیمت نہیں، ان کی نگاہوں میں حیوان کی قیمت کیا ہوگی؟ انسانوں کا خون بہانے والے حیوانوں کی حمایت میں نہیں، حقیقی نعرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیوانوں کے سلسلے میں ان کے حقوق بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر سے وہ زمانے میں جو ہے سواری ہوتی تھی، گھوڑا یا اونٹ، اس پر آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے چل رہے ہیں، بیٹھ گئے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو ہکائیں۔ فرماتے ہیں کہ یبدأ یعلفها اذا نزل، آپ گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھے اگر جا رہے ہیں، جہاں کہ آپ ٹھہرے ہیں، توقف کیا ہے آپ نے، منزل کیا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، اپنے کھانے کی فکر میں، فکر بعد میں کرنا، پہلے اسے کھانا کھلا دے، پہلے جانور کو کھانا کھلانا، اس کے بعد کھانا کھانا۔ یبدأ یعلفها اذا نزل ویعرض علیہ الماء اذا مر بہ، جب کبھی پانی کے قریب سے گزرو تو جانور کو وہاں لے جاؤ۔ جانور کے پاس زبان تو نہیں نا کہ وہ آپ سے کہے گا میں پیاسا ہوں،
کیا پتا شاید پیاسا ہو, پانی آ گیا ہے, رکو جلدی اتنا جلدی ہوا کرے, رکو پہلے سے اسے پانی کے پاس لے جاؤ, اگر پیاسا ہوگا تو پی لے گا, نہیں پیاسا ہے تو نہیں پیے گا. یعرض علیہ الماء اذا مر به ولا یقف علی ظهرها الا فی سبیل اللہ. دیکھو تمہیں گھوڑا دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے, اونٹ تمہاری خدمت کے لیے ہے, مگر زیادتی کے لیے نہیں ہے. جب چلتے چلتے کہیں رک گئے ہو تو اس وقت اس کی پیٹھ پہ نہ بیٹھو, سفر طے کرنا ہے اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہو. لیکن اب رک گئے ہو, اب رک گئے ہیں, کھڑے ہو کسی سے بات کر رہے ہیں, پانچ منٹ دس منٹ نہیں, اتر جاؤ نیچے, اتر جاؤ, تھوڑی دیر اس کو بھی چین لینے دو, تھوڑا دیر اسے بھی آرام کر لینے دو. الا فی سبیل اللہ, مگر یہ کہ جنگ کا ہنگام ہے, جنگ ہے, جہاد کا موقع ہے, اگر اتریں گے دوبارہ سوار ہونے میں وقت لگے گا, ممکن ہے دشمن اپنا کام کر گزرے, وہاں تو اجازت ہے کہ حالت توقف میں اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہیں, مگر عام حالات میں اس کے پیٹھ پر بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اسی حد تک بیٹھو جتنی ضرورت ہے. ولا یضربها علی وجهها فإنها تسبح بحمد ربها. دیکھو کبھی بھی جانور کو اس کے چہرے پہ نہ مارنا, کبھی جانور کو اس کے چہرے پہ, سب سے زیادہ تکلیف پورے بدن میں اگر چہرے پہ مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. دیکھو اس کے چہرے پہ کبھی مت مارنا. فإنها تسبح بحمد ربها, کیونکہ یہ جانور بھی جو ہے اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں. ولا يحملها فوق طاقتها, اتنا ہی بوجھ اس پر لادنا جتنی اس میں طاقت ہے. ولا يكلفها من المشي الا ما تطيق, اگر تم اسے دوڑا رہے ہو اتنی ہی مقدار میں دوڑاؤ جتنا اس کے بس میں ہے. تم مارے جا رہے ہو اور تیز, اور اس کے بس میں نہیں ہے, یا جانور تھک گیا ہے 20 میل 30 میل 50 میل جانے کے بعد, اب اس کی طاقت ختم ہو رہی, اتارا ہو, روک دو اپنے سفر کو, چاہے تمہارا سفر کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اس اسلام میں کہیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے, اس اسلام میں کہیں تشدد کی بو نظر آتی ہے, اس اسلام میں کہیں ظلم و زیادتی کا شائبہ تک یہ جو ہے نظر آتا ہے اس اسلام میں. اسلام اور تشیع اور محبت اہل بیت کیا ہے, ایک مسلمان کو کیسا مسلمان بننا چاہیے, ایک شیعہ کو کیسا شیعہ بننا چاہیے. وقت کم رہ گیا ہے, ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے, عید کا دن ہے نا, آج عید کا دن ہے اور ہر عید میں عیدی ملتی ہے, آج عید کے دن عیدی لے کر کے جائیے, میری عیدی نہیں امام کی طرف سے عیدی, وصیت نامہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا, وصیت نامہ ہے. چند جملے ہیں, سن لیجیے غور سے, وصیت کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے, وہ تو امام ہے, اگر ہمارے ماں باپ بھی کوئی وصیت کر جاتے ہیں تو ہم اس کا زندگی بھر چاہے بات نہ مانیں, لیکن وصیت کا تو بہت پاس و جہاز رکھا ہے, بھائی کیا کریں گے, دادی کی وصیت ہے یا ابا کی وصیت ہے, چاہے بدوی وصیت کیوں نہ ہو, بہت اس کا احترام کرتے ہیں نا. یہ امام کی وصیت ہے, کیا کرتے ہیں امام نے کیا وصیت کی ہے, غور سے سنے سے, یہ آج کا آج کی عیدی ہے امام کی طرف سے. امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم, میرے شیعوں, میرے چاہنے والوں, میرے دوستوں, غور سے سنو, میں وصیت کر رہا ہوں تم سے. رخصت آخر ہے امام کی, اسی قوم میں تم سے وصیت کر رہا ہوں. کیا وصیت ہے؟ بتقوی اللہ والورع فی دینکم, تقوی کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. دین صرف زبانی دین نہ ہو, لخلقہ لسانی نہ ہو, والورع فی دینکم, دین تمہارا وہ ہو جس سے پرہیزگاری سامنے آ سکے. والورع فی دینکم والاجتہاد للہ, تمہاری جتنی سعی و کوشش و ایکٹیویٹیز ہو سب کا محور اللہ ہونا چاہیے. آفس میں جاتے ہو شب و روز محنت کر رہے ہو, محنت اللہ کے لیے, جاب اللہ کے لیے, بزنس اللہ کے لیے, کھیتی باڑی اللہ کے لیے, تعلیم اللہ کے لیے, ممبر پہ آ کے تقریر کر رہے ہو عوام کے لیے مت کرنا, اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے کرنا. دکان پہ بیٹھے سامان بیچ رہے ہو, اللہ کے لیے بیچو. نقلی مال کبھی بیچیں گے؟ کبھی دھوکہ دیں گے؟ والاجتہاد للہ والصدق الحدیث وعداء الامانہ الى من اعتمنکم. دیکھو جب کبھی بولنا تو سچ بولنا, ساری برائیوں کی جڑ یہی جھوٹ ہے. امام ہی کی حدیث ہے کہ جعلت الخبائص كلها في بيت واحد ومفتاحه الكذب. ساری برائیاں ایک گھر میں بند کر دی گئی ہیں, بند ہیں ساری برائیاں. اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. اگر جھوٹ سے کنارہ کش ہو گئے, جھوٹ سے اگر کنارہ کش ہو گئے, ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں گناہ کرنا چاہتا نہیں پر ہو جاتا ہے, کچھ ایسا نسخہ بتائیے, شارٹ کٹ. اکثر ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, جسے جھوٹ سے بچ, جسے یہ جو گناہوں سے بچ جاؤں. پیغمبر نے کہا دیکھو بس تم ایک گناہ چھوڑ دو, بقیہ سب کی تمہیں اجازت ہے. کہ وہ کیا ہے رسول اللہ؟ بہت اچھا, تو بڑا آسان نسخہ ہے نا. کہ وہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ٹھیک بھائی, یہی ایک چیز, ہاں بس یہی ایک چیز. اب وہ چلا چوری کرتا تھا, گیا کہیں چوری کرنے کے لیے, پھر سوچا گیا تھا سامان اٹھا کے لے کے چلے, اور راستے میں کسی نے پوچھا کیا لے جا رہے, کیا کہیں گے, چوری کر کے لے جا رہے ہیں؟ یا کل اگر رسول اللہ نے مسجد میں پوچھ لیا کل رات میں کیا کیا تو کیا کروں گا؟ کہہ دوں گا رسول اللہ فلاں کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا. نہیں نہ کہیں گے, کہ نہیں یہ تو کام چھوڑ. آہستہ آہستہ سارے کام اس کے چھوٹ گئے. جعلت الخبائث كلها في بيت واحد مفتاحه الكذب, ساری برائیاں گھر میں بند کر دی گئی, اس کی چابی جھوٹ ہے. امام فرماتے ہیں میں تم سے وصیت کیا کرتا ہوں, صدق الحدیث, سچ بولنے کی, واداء الامانہ اذا الى من اعتمنكم من بر او فاجر. اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا. امانت چاہے نیک انسان کی ہو چاہے برے انسان کی, گنہگار کی امانت ہو چاہے متقی ہو پرہیزگار کی امانت ہو, کسی کی امانت میں تمہیں خیانت کرنے کا حق نہیں. یہ وصیت ہے ہمارے امام, وصیت ہے امام کی. ہم اسکول میں ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں, بچے کیا ہیں؟ امانت ہی تو ہیں بچے, والدین کی امانت ہیں. اگر ہم نے اپنے فریض تعلیم و تدریس میں کوتاہی کر دی, خیانت ہے. خیانت فقط تھوڑی یہی ہے کہ آپ نے 100 روپیہ دیا تھا, ہم نے اس میں سے 10 روپیہ پار کر دیا, فقط یہ خیانت نہیں ہے. امانت صرف وہی نہیں ہے. میں یہاں آیا, ممبر پہ آیا, ممبر امانت ہے. آپ کا وقت امانت ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, 200, 250, 300 جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں دیا, آپ کا وقت امانت ہے. اگر ہم نے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ خیانت کر دیا, جو چیز آپ کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا, آپ کہے کے لیے یہاں پر آئے تھے؟ آپ کس لیے یہاں پر آئے تھے؟ آپ اسی لیے آئے تھے نا کہ قول خدا سنیں گے, دین کا پیغام سنیں گے, ائمہ کی تعلیمات سنیں گے, اور ہم یہاں پر آپ کو یہ جو ہے وہ تفریح کراتے رہے. یہ خیانت ہے. خیانت صرف وہی نہیں ہے کسی گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالنا, ڈاکہ ڈالنا ہی خیانت نہیں ہے. یہ سب خیانت کے ذمے میں. وعداء الامانہ الى من اعتمنکم من بر او فاجر, جس کسی نے تمہیں امین بنایا, اپنی امانت تمہارے پاس رکھا, میری وصیت ہے کہ دیکھو کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا.
کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، شادی کر کے بیوی کو لے کے آئے یہ بھی امانت ہے، بچے کھلونا نہیں ہمارا یہ سب امانت ہے، کل ان کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، بچوں کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، بچوں کے حقوق پورے کیے نہیں کیے، یہ تو ہر باپ کو خیال ہوتا ہے کہ بچے اپنے حقوق کو پورا کریں، آپ نے اپنے حقوق بچوں کے تئیں پورے کیے کہ نہیں کیے، ان کے بھی تو حقوق ہیں، وَعَدَائِ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اِتَمَنَكُمْ مِنْ بَرْنٍ اَوْ فَاجِرْ، نیک ہو یا فاسق و فاجر، وَطُولِ السُّجُودِ، تمسے وصیت کرتا ہوں طویل سجدوں کی، کوے والی نماز پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، شاید بیان کر چکا ہوں نا کوے والی نماز، پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، کوے والی نماز نہ پڑھنا، ابھی سجدے میں سر گیا نہیں کہ اٹھ گیا، وطول السجود، ہم سجدے ہی نہیں کرتے ہیں تو طویل و قصیر کی بات کیا ہوتی ہے، طویل سجدے کی تم سے بحسن الجوار، تم سے وصیت کرتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، تمہاری ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ تمہارے گھر کا پڑوسی ہو، چاہے تمہاری مسجد کا پڑوسی ہو، چاہے تمہارے امام باڑے کا پڑوسی ہو، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اب کیسے کیسے تکلیف پہنچتی ہے آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وحسن الجوار، فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں امام کہ یہی تعلیم لے کر کے پیغمبر آئے تھے، یہی اسلام ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے اسلام، امانت میں خیانت نہ کرنا ہے اسلام، تروہ گوئی سے دور رہنا ہے اسلام، ساری ایکٹیویٹیز اور کوششوں کا مرکز خدا رہے، یہ ہے اسلام، یہی لے کر پیغمبر آئے تھے، پیغمبر کچھ تو خون لے کے نہیں آئے تھے، پیغمبر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا دین لے کے نہیں آئے تھے، پیغمبر قتل و غارت گری کا دین لے کے نہیں آئے ہیں، جو لے کر کے آئے ہیں امام فرماتے ہیں یہ دین لے کر کے آئے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، فرماتے ہیں صلوا فی عشائرہم، دیکھو نماز پڑھنا ہے، گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے پڑوسیوں کے ساتھ نماز پڑھو، پڑوسیوں کے ساتھ نماز پڑھو، ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات پڑوسی وہ ہیں جن کے ہاں جو ہمارے ہاں شرائط جماعت ہیں وہ ان کے نہیں پائے جاتے، ہمارے ہاں شرائط جماعت میں امام کو عادل ہونا چاہیے، اچھا امام عادل کیا کہ گھر میں بیٹھے رہے، نہیں پھر بھی مسجد میں آؤ، پھر بھی مسجد میں آؤ، جماعت میں شریک ہو جاؤ، امام عادل نہیں تو فرادا پڑھ لو، فرادا کی نیت مگر جماعت میں شامل رہو، صلوا فی عشائرہم، ذرا ذرا سی بات کے اوپر ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں الگ الگ نہ بنا لو، تفرقے مت قائم کرو، گروپوادی نہ ہو، ذرا ذرا سی باتوں پر یہ اصولی ہے، یہ اخباری ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھیکا، ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی فکر قابل احترام ہے، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن لڑیں کیوں آپس میں، جھگڑا کیوں کریں، قطع تعلق کیوں ہو جائے، وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے، ہم ان کی مجلس میں نہیں آتے، واہ یہ دین تو نہیں ہے، یہ مذہب تشیع نہیں ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، صلوا فی عشائرہم، ان کے ساتھ نماز پڑھو، واشہدوا جنازہم، اگر وہ مر گیا ہے کوئی تمہارے پڑوس میں اس کے جنازے میں شریک ہو، ضروری نہیں کہ ہمارا ہم فکر اور ہم خیال ہی ہو، ہمارا ہم فکر نہیں ہے، ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہمارے اس کے درمیان میں فکری اختلاف بہت ہے، فکری اختلاف کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ کی رائے الگ ہے، ہماری رائے الگ ہے، آپ کا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، اپنے مذہب پر ہم قائم، اپنے مذہب پر وہ قائم، بات جب اتحاد کی کہی جاتی ہے، مانا یہ نہیں کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، اخباری اصولی ہو جائے یا اصولی اخباری،
اخباری ہو جائے. وہ اخباری رہیں ہم اصولی رہیں, البتہ ہم اصولی ہیں سمجھ کے وہ بھی اخباری بنے سمجھ کے, دلائل کے ساتھ وہ اخباری بن جائے, ہم دلائل کے ساتھ اصولی ہیں. اگر بحث کرنا ہے البتہ بحث برائے بحث نہیں, بحث برائے افہام و تفہیم. ایک دفعہ بحث برائے بحث اسلام میں حرام ہے, منع ہے. یہ جو میرا اسے کہتے ہیں اپنی قابلیت اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے, وہ نہیں واقعی سمجھنے سمجھانے کے لیے ہمارے دلائل کیا, اس میں کوئی اچھی بات ہے بحث کریں گے, لیکن بحث گفتگو کے بعد اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مان لیں گے, نہیں سمجھ میں آئی تو لکم دینکم ولی دین, جھگڑا کرے گا. لڑائی کس بات کی؟ مسیحت ہے امام کی. فرماتے ہیں کہ وَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ, جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ. تو اپنوں کی بات صرف نہیں ہو رہی ہے, امام کے زمانے میں جو شیعہ تھے ان کے پڑوسی کیسے کیسے ہوتے تھے, کوئی شیعوں کی کثرت تو تھی نہیں, بڑے قلیل تھے نا شیعہ. فرماتے ہیں کہ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ, جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں اسے پوری طرح سے پورا کرو, ادا کرو ان کے حقوق کو. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِنْ وَرَعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَعَدَّ الْأَمَانَةَ وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ. امام کہنے کے بعد ایسا بنو ایسا بنو ایسا بنو, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کر لیا, اگر تم نے دین میں پرہیزگاری اختیار کر لیا, اگر تم نے گفتگو میں صداقت کو اپنا لیا, تم نے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے, اس نے اخلاق کو اپنا لیا, اب جو دیکھے گا ماشاءاللہ کتنا اچھا اخلاق ہے, پڑوسی بھی خوش ہے. بھائی سب تکلیف دیتے ہیں مگر یہ شیعہ تکلیف نہیں دیتا, یہ شیعہ تکلیف نہیں دیتا ہمیں. سب سے ہمیں اذیت پہنچتی ہے, شیعہ سے ہمیں اذیت نہیں پہنچتی ہے. سب جھوٹ بولتے ہیں مگر شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. سب دھوکہ دیتے ہیں مگر شیعہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں. سب امانت میں خیانت کر بیٹھتے ہیں مگر شیعہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. جب یہ خبر ہم تک پہنچے گی یہ خبر ہمیں مسرور کر دے گی. جب یہ کہا جائے گا یہ سچا کون ہے, یہ شیعہ ہے, یہ امانت میں خیانت نہ کرنے والا کون ہے, یہ شیعہ ہے, یہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا کون ہے, یہ شیعہ ہے, یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کون ہے, یہ شیعہ ہے. شیعہ شیعہ ایسا شیعہ ایسا شیعہ, یہ شیعہ ہوگا. فَيَسُرُّنِي, اسی کا الٹا کر لیجیے. اگر کہا جھوٹے شیعہ جھوٹے ہوتے, شیعہ دھوکے باز ہوتے ہیں, شیعہ خائن ہوتے ہیں, اگر یہ خبر امام تک پہنچے گی تو امام کے دل پر کیا گزرے گی؟ فَيَحْضُرُونِي ہوگا نا پھر تو. یہاں پر کیا ہے, مسرت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اگر ہم اگر ہمارے یہ ہو کہ ساتھ ہمارے بیٹے کی اگر تعریف ہر جگہ ہونے لگے, بھائی کیا کہنا یہ بہت اچھا لڑکا ہے, تو بیٹے کی تعریف کے ساتھ ساتھ تو باپ کی بھی تعریف ہوتی ہے نا. جب ہمارا بیٹا اچھا نکل جاتا ہے تو ہماری تعریف ہے. انا و علی ابواہ ہل اما, ہمارے باپ ہیں. ہمارا برا عمل بدنامی ان کی, ہمارا حسن عمل نیک نامی ان کی. جب شیعہ اتنا اچھا ہے جس کا امام کیسا ہوگا؟ یسرونی ذالک, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا زَيْنَا وَلَا تَكُونُوا شَيْنَا, ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ننگوار کا سبب نہ بنو, زینت کا سبب بنو. جر الینا کل مودتین, اپنے عمل سے لوگوں کی محبت اور مودت کو ہماری طرف کھینچ کے لاؤ. جب تمہارا عمل اچھا ہوگا, جب تم پرہیزگار ہوگے, جب تم جھوٹ نہ بولو گے, تم دھوکہ نہ دو گے, تم خدمت گزار بنو گے, لوگ کہیں گے شیعہ ہے جس کا امام کتنا اچھا ہوگا، لوگ تم سے محبت کریں گے، نتیجے میں لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔
وَكُلَّ مُوَدَّتِن جُرُّ إِلَيْنَا كُلَّ مُوَدَّتِن وَدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو، کیونکہ اگر تم برا کرو گے تم بدنام ہو گے، تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بدنامی بھی ہوگی۔ وَدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو۔ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، ہمارے بارے میں جو اچھی باتیں کہی جائیں گی ہم اس کے اہل ہیں، جتنی بھی اچھی باتیں کہیں، جس فضیلت کا بھی تذکرہ کیا جائے ہم اس کے اہل ہیں، اور اگر چھوٹی سی چھوٹی برائی کی بھی ہماری طرف نسبت دیا جائے ہم ان برائیوں سے بری ہیں۔ سارے فضائل ہماری ذات میں اکٹھا ہو گئے ہیں اور کوئی برائی بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لنا حق فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہمارے حقوق کا تذکرہ ہوا ہے۔ وقرابت من رسول اللہ، رسول خدا سے ہماری قرابت ہے۔ وتطہیر من اللہ، اور اللہ نے ہمارے کردار کی طہارت کی ضمانت دی ہے۔ وتطہیر من اللہ لا يدعيه احد غيرنا الا كذاب، کہ صرف ہم ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تذکرہ قرآن میں ہے، فقط ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں قرابت ہے، فقط ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمارے کردار کی طہارت کی ضمانت دی ہے، ہمارے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے کردار کی طہارت کی ضمانت دی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اکثر ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اکثر ذکر اللہ وذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ وتلاوت القرآن، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ والصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ سے زیادہ نبی اکرم اور ان کی آل پر صلوات بھیجو۔ چار چیزوں کے بارے میں بھی امام فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت سے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ مبتا اور ماں درس کیا تھا نا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہر برائی سے جو ہے بچا سکتی ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اور محمد و آل محمد پر صلوات کثرت سے بھیجو۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، کیونکہ رسول خدا کے اوپر صلوات بھیجنے کا اجر جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے اور چیزوں کے مقابلے میں، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ آخری جملہ ہے، ماں فرماتے ہیں احفظوا ما وصیتكم، جو وصیت ہم نے تمہیں کی ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا کر دے، اسے محفوظ رکھو، اسے ذہن میں محفوظ رکھو، اسے اپنے عمل میں محفوظ رکھو۔ واستودعكم اللہ، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ واقرؤ علیکم السلام، اور تم پر اپنا آخری سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وصیت تھی امام کی، جو آج ولادت کا تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، ہدیہ ہے امام کی طرف سے۔ ہم کون ہوتے ہیں تحفہ اور ہدیہ یہ دینے والے، امام کا ہدیہ ہے۔ امام کی یہ نصیحت اور وصیت تھی، تھوڑی سی دلانی تھی لیکن میں نے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ چونکہ آج یہ جو ہے مصائب نہیں ہے، جشن کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، آج بجائے مصائب کے یہ رکھا گیا ہے کہ ہماری تقریر کے سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بات شبہ ہے، بات واضح نہیں ہو پائی ہے، تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہے کاغذ پر تحریر فرما کر کے پیش کر دیں، انشاءاللہ جہاں تک آپ تحمل کر سکیں گے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی، سوال کسی نے کیا ہے کہ تبرع کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا گالی
گالی دی جا سکتی ہے، گالی تو ہرگز نہیں. ابھی میں نے مولا علی کا قول پڑھا ہے نا کہ گالی کس کو دے رہے تھے، وہ جو جنگ ہتھیار لے کے کھڑے تھے مولا کو مارنے کے لیے، وہ اتنا شامی کون تھے؟ معاویا والے. اور وہ گالیاں دے بھی رہے تھے، کب وہ دیں گالی؟ یا قوم ان تکونوا سبابین. مسئلہ ہمیں صرف ان سے انتقام تھوڑی لینا ہے، اپنی اصلاحی جو کرنی ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم اپنی تربیت کیوں خراب کریں گے، اپنی زبانوں کو کیوں گندہ کریں گے. تبرے کا معنی جو ہے، تبرا یعنی بیزاری، براعت. کوئی کام ہو رہا ہے، فلاں صاحب چوری کرتے ہیں، ہمیں چوری سے نفرت ہے، یہ ہے تبرا. فلاں صاحب بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، ہمیں بے گناہوں کے قتل سے نفرت ہے، یہ کیا ہے؟ تبرا. تبرے کا کی اسٹیج الگ الگ، ایک اسٹیج ہے دل، سب سے پہلا اس مرحلہ کیا ہے؟ قلب. قلب سے تبرا، دل سے تبرا، یعنی اس عمل سے نفرت، عمل سے نفرت. جب عمل سے دل میں نفرت ہو جائے گی تو وہ ہمارے عمل میں بھی وہ عمل نہیں آئے گا. فلاں صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہے، تو کبھی ہم جھوٹ بولیں گے؟ ایک تبرا قلبی تبرا ہے، دوسرا عملی تبرا ہے. عملی تبرا یہ ہے کہ ہم کبھی ویسا کام نہ کریں. اگر کسی نے کسی کا حق مارا تھا، کسی نے کسی کا حق مارا تھا، تبرا یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے. کسی نے کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تبرا یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. تبرا گالی نہیں ہے، تبرا گالی نہیں ہے. تبرے کا ایک نمونہ ملے گا جب فتح مکہ کے موقع پر براءت من اللہ و رسول، اعلان بیزاری. کس چیز سے بیزاری ہے؟ کفر سے بیزاری ہے، شرک سے بیزاری ہے، بیزاری کا اعلان. تو تبرا سب سے پہلے دل سے تبرا ہے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل سے تبرا، اب تیسرا مرحلہ ہے زبان سے تبرا. زبان سے یعنی نفرت کا اظہار زبان سے. موقع اور محل کو دیکھنا ہے، اگر زبان کے اظہار سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، زبان کے اظہار سے اسلام کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو حکم اسلام ہے کہ وہاں پر زبان سے اظہار نہ کرے. ایک نمونہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، کارزار کر، ایک صاحب آ گئے. آخر بعض دفعہ سوال لوگ یہ جو ہے بےدکا بھی کر دیتے نا، موقع اور محل نہیں معلوم ہے کون سا سوال کہاں کرنا ہے. میں سوال کر لیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کی رائے شیخین کے بارے میں کیا ہے؟ شیخین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ معلوم ہے کہ مولا کی رائے شیخین کے بارے میں کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے شیخین کے بارے میں؟ عالم یہ ہے کہ مولا کی فوج میں 80% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلا اور دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا امام نہیں مانتے. مجبوری اللہ کی، مولا کی یہ جو ہے مظلومیت مولا کی تو یہی ہے نا، جو مولا کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو مولا نے کہا تھا لَوَدَنْتُ أَنَّ مُعَاوِيَا صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدَّرَاهِمْ أَخَذَ مِنْكُمْ عَشْرَةً وَعَطَانِي مِنْهُمْ وَاحِدًا. میری دلی خواہش ہے، واللہ لَوَدِتْ، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے کہ تم میں سے معاویہ 10 لے کر کے اپنے میں سے کمی دے دے. کن کے بارے میں؟ وہی افراد تھے نا، 80% سے زیادہ بلکہ اور زیادہ ان کی تعداد ہے. اگر مولا اپنی اصلی رائے کا اظہار کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ معاویہ سے جنگ تو ذریع رہ جائے گی، اب اسی بھی شروع ہو جائے گی. دادا مولا نے وہاں کیا جواب دیا؟ اظہار نہیں کیا. کہا کیا کرو گے ان کے بارے میں جان کر کے؟ ان کو جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں. اب آپ سمجھیے جہاں بھی جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے سمجھا رہے گا. ہاں اگر پوچھنا چاہتے ہو جس معاویہ کے بارے میں، پوچھو جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. دشمن شناسی بہت اہم ہے، موقع شناسی، دشمن شناسی، کہاں کون سی بات کہنا.
تو تبرع قلبی تو ہے ہر حال میں کر سکتے، دل میں اپنے اس عمل سے نفرت اور خود ہم وہ کام نہیں کریں گے، تو تبرع قلبی اور تبرع عملی تو ہر وقت ہو سکتا ہے، مگر تبرع لسانی اور زبانی جو ہے موقع اور محل دیکھنا پڑے گا، کہاں پر اس کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا اظہار نہیں کرنا ہے. اگر اس کے اظہار سے دین کو مذہب کو نقصان پہنچتا ہے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اگر دین اور مذہب کو فائدہ پہنچتا ہے ضرور اس کا اظہار.